ऐसे हमारे इस सेकंड सेगमेंट में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनसे करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ जिस मेहमान की, उनका नाम है चौधरी परवेज इलाही साहब और चीफ मिनिस्टर है वो पंजाब के सूबे के, तो उन्हें वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर साहब, वेलकम न्यूज नाइट में, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल हैं और शुरू करते हैं, लेकिन जो पहला सवाल है जहाँ से मैं इस इंटरव्यू को शुरू करना चाहूंगी वो ये है चौधरी साहब कि जब आपने अपना ओथ लिया और पहली आपने पब्लिक स्पीच दी, उसमें जब आपने अपनी प्रायोरिटीज का जिक्र किया तो आपकी पहली प्रायोरिटी आपने कहा कि पुलिस रिफॉर्म एंड लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया देखने में आया कि आपने ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी एजुकेशन, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर की तरफ, क्या आपकी तरजीहात में कुछ तब्दीली आई है?
नहीं, उसमें कतई ऐसी बात नहीं है, कोई तब्दीली नहीं आई। एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर ये उसी तरह इम्पॉर्टेंट है जिस तरह के दूसरे हमारे शोबाजात हैं। लॉ एंड ऑर्डर मैं समझता हूँ कि सूबे के लिए ये बहुत ही अहम ये मसला होता है और जिम्मेदारी भी सूबाई हुकूमतों की होती है कि वो अमन व अमान जो है सूबे के अंदर बहाल रखें और लोग जो हैं उनका इत्माद भी हो अपनी सूबाई हुकूमत पर। इस हवाले से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि शुरू शुरू में जब हम इनके साथ बैठे पुलिस वालों के साथ, तो मैंने इनको कहा कि देखिए हमने इस्लाह का अमल शुरू किया है और आज मेरे साथ आप बैठ के खुल के मुझे बता दें कि जो आपके अंदर शॉर्टफॉल्स हैं, जो कमियां हैं, आज हम उसको लेके ठीक करना शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको जवाब देना होगा कारकर्दगी के हवाले से। तो आप हैरान होंगे जब मैं उनके साथ बैठा तो जब हमने कंपैरिजन किया दूसरे सूबों के साथ तो बड़े ही हैरान कन कंपैरिजन सामने आया कि हमारी जो पंजाब के अंदर पुलिस है और जो क्राइम है उस हवाले से और आबादी के लिहाज से क्राइम को देखा जाता है तो उसका जब हमने कंपैरिजन किया तो सिंध के अंदर 535 अफराद के ऊपर एक सिपाही है, एक पुलिस मैन है। बलूचिस्तान में 186 के ऊपर है। इसी तरह फ्रंटियर के अंदर
जी
वो कोई 600 के करीब है और पंजाब के अंदर 718 के ऊपर एक सिपाही है। और इक्विपमेंट को अगर हमने उसका मुआवजा शुरू किया तो आप हैरान होंगे कि हमारे पास आर्मर्ड कार जो APC जिसको कहते हैं सिंध के अंदर 200 और पंजाब के अंदर 12 और इसी तरह दूसरा इक्विपमेंट। तो हर लिहाज से जो हमारा सूबा इक्विपमेंट के लिहाज से नफरी पुलिस की नफरी के लिहाज से वो उसमें कमी है। और साथ ही साथ फिर मैंने इनको कहा कि जो आपके शहीद होते हैं और बड़ी मुश्किलों में पढ़कर ये जो फैमिलीज हैं और इनके लोग जो हैं ये आगे जाते हैं और उसके बाद कोई मुकाबला होता है किसी भी क्रिमिनल के साथ तो उनके जो शहीद होते हैं, मैंने खुद देखा और मैं हैरान हुआ कि 3 साल से केसेस उनके पड़े हुए हैं और शहीदों की जो फैमिलीज हैं उनको कुछ नहीं मिला। मैंने ना सिर्फ वो 3 करोड़ की रकम इनको फौरी तौर पर पे की बल्कि वो रकम भी दुगना कर दी जो शहीद होते हैं मुकाबलों में। तो इस तरह फौरी तौर पर जो उनकी ट्रांसपोर्ट की कमी थी, वायरलेस सेट की कमी थी, फौरी तौर पर 900 के करीब इमीडिएटली हमने गाड़ियां लेके दी, 3000 के करीब वायरलेस सेट्स लेके दिए। तो इब्तदा हमने इस हवाले से शुरू की जो शॉर्टफॉल्स हैं। बाकी फिर पंजाब के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ है कि पुलिस का जो शॉर्टफॉल्स हैं, जो कमियां हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, इसको हमने अपने बजट का हिस्सा बना लिया है और एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो है हमारा अब हर साल उसमें हम इजाफा करते चले आएंगे इनसे रिक्वायरमेंट लेके। और साथ ही साथ जहां तक इनकी वर्दी का मसला था उसमें भी बेहतरी हम लेकर आए हैं। फिर इनकी ट्रेनिंग के हवाले से, फिर इनकी रिहाइश के हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं। تو گویا کہ ان کو پوری طرح ہم انشاءاللہ اکوپ کر رہے ہیں, اور اس دفعہ ہم نے 1 ارب روپیہ جو ہے یہ ان شارٹ فالز کے لیے, ان کمیوں کے لیے رکھا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی مہربانی کی ہے, وہ بھی ہمیں انشاءاللہ فنڈز دے رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو میں کمی نہیں آنے دوں گا, اور یہ بھی کام اللہ کے فضل و کرم سے وہ خود بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ پولیس کے حوالے سے یہ مثالی ہوا ہے. میں نے کہا کہ اب اگر کسی نے کام نہ کیا تو سزا بھی مثالی ہوگی.
بہت اچھی بات کی آپ نے سر صاحب, یہ تو ریفارمز کی بات ہو گئی اور ایکوپ کرنے کی بات ہو گئی. یقیناً آپ ظاہر ہے اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ اگر ان کو وہ چیزیں دے دی جائیں جن کی ان کو ضرورت ہے تو وہ اس لیول پہ کام بھی کریں گے. آپ نے ایک اور بات کا ذکر کیا کہ اب جب آپ نے تقریر بھی کی اور میڈیا نے ڈفرینٹ بیانات بھی دیے تو آپ نے کہا کہ تھانہ کلچر کے آپ بالکل خلاف ہیں, اس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں. پورے ملک میں تھانہ کلچر کا نظام جو ہے وہ اتنا جس کو کہتے ہیں پائیدار نہیں ہے, عوام کا ٹرسٹ نہیں ہے, کس طرح آپ اس کے حوالے سے کام کریں گے اپنے صوبے میں؟
یہ بات بالکل درست ہے آپ کی کہ کوئی شریف آدمی تھانے جانے سے گھبراتا ہے, بلکہ یقین کریں کسی کی چوری ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ کہتا ہے رہنے دے, ایک اور مصیبت گلے نہ میں ڈالوں. میں نے یہ بھی ان کو بیٹھ کے ان کو کہا ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, آؤ مل کر آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بحال کرتے ہیں, معاشرے کے اندر جو مقام پولیس کا ہونا چاہیے, جو اعتماد ہونا چاہیے, جو کانفیڈنس ہونا چاہیے عوام کا, اس کو ہم بحال کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ ٹریننگ کے دوران کچھ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر 20 کلومیٹر کے اوپر ایک نئی چیک پوسٹ ہم بنا رہے ہیں, اور ان کو 10,000 کے قریب ہم نئے لوگ بھرتی کر رہے ہیں, اور ان کی اسپیشل ٹریننگ انشاءاللہ کریں گے, جس میں کہ ایک سبجیکٹ جو ہے جو مسنگ رہا ہے ہمیشہ پولیس کی ٹریننگ میں وہ مینرز کا تھا, وہ ہم نے اس میں انکلوڈ کیا ہے کہ ان کو مینرز ڈیورنگ ٹریننگ, اور پھر جب جاب کے اوپر چلے جائیں گے تو پروموشن کے ساتھ ہم نتھی کریں گے ان کورسز کو, مینرز کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ یہ کیا پرفارم کرتے ہیں, پھر ہم انفارمیشن ان کے بارے میں اکٹھی کرتے رہیں گے کہ مینرز کے حوالے سے یہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں, اور ان جو نئی ہم چیک پوسٹ بنا رہے ہیں جس کا کہ انشاءاللہ میں افتتاح کر رہا ہوں, یہ 200 کے قریب ہم اس سال بنا رہے ہیں اور 200 اگلے سال, 400 چیک پوسٹ ہر 20 کلومیٹر کے اوپر پورے پنجاب کے اندر ہم انشاءاللہ بنا رہے ہیں, وہاں نئے ویل ٹرینڈ لوگ انشاءاللہ ہم بٹھائیں گے, اکوپمنٹ ہوگا ان کے پاس, وائرلیس ہوگی, اور ود ان 20 کلومیٹر وہ کرائم کے ذمہ دار ہوں گے, اور اس پوسٹ کا ماحول جو ہے وہ تھانے والا ماحول نہیں ہوگا. ہر شریف آدمی جائے گا اندر اور جا کے محسوس کرے گا کہ واقعی یہ تھانے سے ہٹ کے, اور جو دوسرا پارٹ ہے جو مجرموں کا, وہ بھی اسی پوسٹ میں علیحدہ اس جگہ سے ہٹ کے جہاں کسی نے شکایت لے کر جانا ہے, کسی نے ایف آئی آر کے حوالے سے جانا ہے, اس کا ماحول علیحدہ ہوگا, اور جو مجرموں کے ساتھ تو سلوک جو ہے وہ سخت ہونا چاہیے, اور شریف آدمیوں کے ساتھ اچھا ماحول ہونا چاہیے, اچھی گفتگو ہونی چاہیے. اس میں کوئی, میں ان کو کہتا ہوں, اس میں کوئی آپ کا کرایہ نہیں لگتا, کوئی آپ کی کوئی خرچ آپ پہ وہ نہیں آتا, اور ہم تو سب کچھ آپ کو دے کے صرف آپ سے ایک ہی بات مانگ رہے ہیں کہ لوگوں کو امن و سکون ملے اور آپ لوگوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آئیں. تو انشاءاللہ اس کو ہم نہ صرف مانیٹر کریں گے, نہ صرف امپلیمنٹ کریں گے, بلکہ ہم فیڈ بیک کا سسٹم ایک بنا رہے ہیں, اور ہمارے پاس پوری انفارمیشن ہوگی, پھر انشاءاللہ ہم ان کو سزائیں بھی جو ہے یہ مثالی دیں گے.
چور صاحب, یہ تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات ہو گئی, تھانہ کلچر کے حوالے سے بات ہو گئی. پچھلے دنوں پنجاب میں لاہور میں خاص طور میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے میڈیا نے اچھالا, ڈفرینٹ لوگوں نے اپنے اپنے ویوز دی. شہباز شریف صاحب کے خاندان کو کہا گیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر جائیں, اور کافی اس بات پہ اعتراضات ہوئے ڈفرینٹ لیول سے. کچھ عوام کا کچھ رد عمل اب اس طرح ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو پاکستان میں رہنے کا حق نہیں رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟
دیکھیے جی, اس میں یہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ پاکستانی کو پاکستان میں رہنے کا حق ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو نکالنا یا جلا وطنی یہ تو بری بات ہے, لیکن از خود شوق سے منت سماجت کر کے اگر کوئی جلا وطنی اختیار کرتا ہے تو وہ پھر اس سے بھی زیادہ برا فیل ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف یا نواز شریف کی فیملی نے یا ان لوگوں نے خود ڈیل کی ہے اور 10 سال کی ڈیل کی ہے کہ وہ ملک میں نہیں آ سکتے بغیر اجازت کے. تو اس دفعہ انہوں نے بلکہ میں یہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیل بھی ان کی مرضی کے مطابق، ان کی کوشش کے مطابق، ان کے منت سماجت کے مطابق یہ ڈیل ہوئی ہے، یہ حکومت کی طرف سے نہیں تھی. اور اس کا میں آپ کو یہ ثبوت یہاں دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب یہ لوگ یہاں سے پاکستان سے طیارے میں بیٹھ کر جانے لگے تو پھر انہوں نے ایک دفعہ حکومت کو کہا، اور جو لوگ ان کو لینے کے لیے آئے تھے سعودی عربیہ سے ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ دوسرے طیارے میں آئیں، جب تک ہمارا طیارہ پاکستان کی فضائی حدود سے نکل نہ جائے آپ نے فلائی نہیں کرنا. تو یہ ان کا شوق تھا یہاں سے جانے کا از خود، اور یہ خود چاہتے تھے یہاں سے جانا. تو یہ ڈیل 10 سال کے لیے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے، پرویز مشرف صاحب نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب بھی ان کو ضرورت ہوئی ہے، پچھلے دنوں شہباز شریف نے آپریشن کرانا تھا، پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو امریکہ جانے کی اجازت دی، شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شریف انہوں نے باپ کو دیکھنے جانا تھا، پریزیڈنٹ صاحب نے اجازت دی، پھر یہ واپس آئے. اسی طرح اب جو فیملی آئی شہباز شریف کی، انہوں نے کہا ہماری بچیوں کی شادی ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمدردی کرتے ہوئے انہوں نے ان کو 6 ہفتوں کی اجازت دی. اب 6 ہفتے کے بعد ان کو خود ہی چلے جانا چاہیے تھا. 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے کے بعد حکومت نے کہا کہ آپ کی کمٹمنٹ ہے آپ چلے جائیں. اب انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں جاتے، اور 7 اخبارات کے ذریعے سے خواب خواہ ایک امپریشن دینے کی شروع کوشش کی انہوں نے، لیکن پھر خود ہی ریٹ کر دی ہائی کورٹ کے اندر کہ جی ہماری خواتین کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور ان کو خدا نخواستہ پنجاب کی حکومت نے اغوا کر لیا ہے. میں نے ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ آپ ہائی کورٹ جا کے یہ بیان دیں کہ جی آپ ہائی کورٹ جو ہے ایک بیلف مقرر کریں اور ان کو برآمد کریں، ہم مدد کرتے ہیں ہائی کورٹ کی ان کی برآمدی کی. بھاگے جناب اس سے، یہ جو انہوں نے جال خود ہی پھیلایا تھا اسی میں پھنس گئی، اور پھر آرام سے چلے گئے یہاں سے.
تو مقصد یہ ہوا ایک بات کا کہ جو انہوں نے ڈیل کی تھی اس کے مطابق، کیونکہ یہ انہوں نے خود کی تھی، اس کے مطابق ان کو یہ چاہتی تھی میں کہ ایک پوائنٹ آف ویو جو عوام نہیں جانتی شاید ان تک یہ میسج پہنچ جائے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں پرویز صاحب، ایک اور بات جو دیکھی جاتی ہے عورتوں کے خلاف، بہت سے ایسے جرائم ہیں، بہت سے ایسے کیسز ہیں جو دیکھنے میں آتے ہیں. ابھی تک 21ویں صدی میں ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن برننگ کے ایشوز ہیں، ان پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، ان کو کوئی ایسی جگہ، کوئی وارڈ نہیں ہے ہاسپٹل میں جہاں ان کی کیئر کیا جائے. اسی طرح بچوں کے ساتھ جو یہ سلوک ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ اپنے صوبے میں کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کا کوئی پلان ہے؟
یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ خاص طور پہ بچوں اور خواتین کے حوالے سے بڑا دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے جب ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، اس طرح کا کرائم ہمارے سامنے آتا ہے، اور خاص طور پہ ریپ کے کیسز آتے ہیں، رینسم کے کیسز آتے ہیں، بچوں کے حوالے سے کیسز آتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جو ایک برداشت کی کمی ہے خواتین کے حوالے سے، اس حوالے تضاب پھینکنے کے اور اس طرح کے کیسز جو آتے ہیں. تو جہاں تک کرائم کا تعلق ہے، میں نے اسپیشلی خاص طور پر ایسے کیسز کے لیے اور جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کے لیے، رینسم کے کیسز کے لیے، خواتین کے کیسز کے لیے، میں نے ایک علیحدہ سیل جو چیف منسٹر ہاؤس کے اندر ہم نے بنایا ہے، مانیٹرنگ سیل جو صرف ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اور پچھلے 4 ماہ سے ہمارے پاس ایسے ایسے کیسز آئے ہیں، ہم نے انکوائری کی ہے ڈائریکٹلی، پولیس کو ہم نے انوالو نہیں کیا اس میں، اور پکڑا ہے لوگوں کو، اور لوگوں کی داد رسی ہو رہی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس میں کئی کیسز میں پولیس کو ہم نے انوالو پایا، اور انہوں نے اس میں رشوت بھی لی، ہم نے موقع پہ پکڑا ان کو، ان کو اریسٹ کیا، ان کے خلاف کیسز بنائے. تو یہ ایک علیحدہ سیل ہم نے چیف منسٹر ہاؤس میں کریٹ کیا ہے، اور پھر 9 جو پرانے ہمارے ڈویژنس تھے 8، وہاں پہ ہم نے ایک ایک سیل جو ہے یہ ایک چیف منسٹر ہاؤس کا یہی سیل ہم نے کریٹ کیا ہے تاکہ وہاں سے جو ہمیں فیڈ بیک آئے اس سطح پر, تاکہ ہر آدمی کو لاہور نہ آنا پڑے بلکہ وہ اپنے ڈویژن کی سطح پر وہاں جو بھی شکایت ہو ہمیں فوری اس کی اطلاع ہوتی ہے اور ہم فوری اپنی ٹیم جو ہے وہ ہم روانہ کرتے ہیں, اور ایسے کیسز کو نہ صرف ہم ایسے مجرموں کو پکڑتے ہیں بلکہ ان کو سزا دلانے کے لیے ہم نے ایک لیگل سیل بھی ساتھ کریٹ کیا ہے جس میں کہ حکومت پنجاب اچھے سے اچھے وکیل کر کے ان کو فیس دے کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ عدالتوں تک لے کے جائیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان مجرموں کو عدالتوں کے پاس لے کر جانا اور سزا دلانا اور پوری لیگل کمیٹی اور ایڈ کے ساتھ ان کو ہم وہاں لے کے جا رہے ہیں,
اور ایسی خواتین جو افورڈ نہیں کر سکتی اس میں حکومت پنجاب ان کی مدد کر رہی ہے,
ان کی مدد کر رہی ہے فائنانشلی بھی اور لیگلی بھی ان کی ہم مدد کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں جو تذاب پھینکا جاتا ہے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب میں نے پتہ کیا کہ برن یونٹس پنجاب کے اندر کتنے ہیں تو آپ حیران ہوں گے, ایک برن یونٹ ہے صرف میں وہ ہاسپٹل میں, وہ بھی نہ ہونے کے برابر
پورے پنجاب میں.
تو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے تقریباً 1 ارب روپیہ جو ہے یہ برن یونٹس کے لیے علیحدہ رکھا ہے, اس سے فیصل آباد میں ایک ہم بنا رہے ہیں, ایک ملتان میں بنا رہے ہیں, ایک لاہور میں بنا رہے ہیں, اور جو ہے میو ہاسپٹل میں اس کو بھی اسٹرینتھن کر رہے ہیں,
تاکہ ظاہر ہے جو اربن جو رورل جیسے انٹیریئر پنجاب میں جو کیسز ہوتے ہیں ان خواتین کو ظاہر ہے سب کی پہنچ لاہور تک نہیں ہوتی, یہ ان کے لیے بہت مفید
جی, ملتان جو ہے یہ ساؤتھ کا پارٹ جو ہے یہ لک آفٹر کرے گا, اور اسی طرح جو فیصل آباد میں ہے وہ سرگودا ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن اور لاہور تو سینٹر ہے ہی.
اچھا پڑے صاحب ایک بات بتائیں, آپ کیا بلیو کرتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ صوبوں کے بیچ میں جو کبھی پرابلمز آ جاتی ہیں وہ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ اگری نہیں کرتے, پانی کا ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے انٹر پروونشل لیول پہ, جیسے سندھ اور پنجاب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں, آپ پالیٹکس اسائڈ رکھتے ہوئے کس طرح آپ سمجھتے ہیں اس کو حل کیا جا سکتا ہے, تھل کینال کا آج کل مسئلہ چل رہا ہے یہ کس طرح سالو ہوگا؟
اس میں دیکھیے آپ نے خود ہی یہ بات کہی کہ پالیٹکس کو علیحدہ رکھ کے, میں تو شروع سے ہی جب ہماری حکومتیں بنی تو میرا رابطہ ہے سارے چیف منسٹرز کے ساتھ, اور ہم ایشوز کے اوپر بات بھی کرتے رہتے ہیں اور ہماری ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے, میں نے بھی اسی بات کے اوپر جو ہے ان سے کوشش کی ہے, بلکہ خود بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں روایتی جو سیاست ہے اس سے ہٹ کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں چاہے سندھ کے لوگ ہوں, چاہے فرنٹیئر کے لوگ ہوں, چاہے بلوچستان کے لوگ ہوں, وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, اور ان کو کوئی تکلیف ہوگی تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی, انہیں کوئی دکھ ہوگا ہمیں بھی دکھ ہوگا, تو کیوں نہ پھر مسائل کو سامنے رکھ کے صوبے جو ہیں آپس میں میرٹ کے اوپر کہ کس صوبے کو کیا چاہیے کیا ضرورت ہے اس کے اوپر ہم کنسنسس ڈیولپ کریں, اس کے اوپر ہم مل جل کر فیصلے کریں, کون سی ایسی بات ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں گے نہیں تو انشاءاللہ فیصلے نہیں ہوں گے, لیکن جب اگر ہم سیاست کو اگر انا کو اگر اپنی کوئی پریس کے اندر ایک علیحدہ تشخص ابھارنے کی کسی اس حوالے سے کوشش کریں گے تو یہ پھر مسئلہ اس کی نظر ہو جائے گا, مسئلہ ہی رہے گا اور حل نہیں ہوگا.
سر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ایٹیٹیوڈ آپ کو دوسرے صوبوں کے چیف منسٹر کے لیول سے بھی ملے گا؟
ان سے ملے گا نہیں, ان سے مل رہا ہے,
مل رہا ہے,
یہ خوشی کی بات ہے کہ ان سے مل رہا ہے, ہم بھائیوں کی طرح انشاءاللہ تعالی چل رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور کوئی ایسی وجہ نہیں کہ یہ مسئلے جو ہیں یہ ہم افہام و تفہیم سے امیکیبلی انشاءاللہ ہم سیٹل کریں گے.
جابس نہ ہونے کا مسئلہ, ان امپلائمنٹ نہ ہونے کا مسئلہ, نوکریوں کا مسئلہ, ایسے اچھے اچھے گھروں کے لوگ پریشان ہیں, لڑکے بی اے ایم بی ایس کی ڈگریاں لے کے ایسی ایسی نوکریاں کر رہے ہیں کہ مجبوری میں انہیں ریڑیاں بھی لگانی پڑی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاپولیشن اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کیا کریں گے آپ اپنے پنجاب کے صوبے کے حوالے سے کہ کم از کم یہ جو ایک ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے اس کو کس طرح حل کریں گے؟
یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان امپلائمنٹ کا مسئلہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, और इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों जो हैं इनको आगे बढ़ना होगा। पिछले सालों से 7-8 साल से जो है ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बैन लगा रहा, पाबंदी रही, इस दफ़ा हमने बैन खोला है और 25,000 जो है ये जॉब्स हम इमीडिएटली देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ कोई आइंदा दो सालों में हमने इंशाल्लाह 1 लाख के करीब जॉब जो है ये देनी है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में जो न्यू इनिशिएटिव्स हैं हमारे उसके तहत और जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, फिर कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे, तो जॉब्स इंशाल्लाह मिलेंगी। इसी तरह पुलिस में हमें 10,000 इमीडिएटली लोग चाहिए। और जब हमने सेक्टर वाइज इसका जायज़ा लिया तो 1 लाख की कमी जो है ये हमने 2 साल के अंदर पूरी करनी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के अंदर हुकूमत जॉब्स देकर अपने पास से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं कर सकती जब तक के प्राइवेट सेक्टर जो है ये आगे नहीं आता, जब तक उस मुल्क में या सूबे में इंडस्ट्री नहीं लगती। तो जब हमने देखा कि पंजाब की सतह पर हम इंडस्ट्री के हवाले से क्या कुछ कर सकते हैं, क्या हर्डल्स हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, क्या इंसेंटिव्स हम दे सकते हैं, तो इस हवाले से हम तमाम पंजाब के अंदर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनके साथ बैठे, इंडस्ट्रीज के साथ बैठे, उनकी जो हर्डल्स थी वो हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वो हर्डल्स पंजाब की सतह पर वो हमने रिमूव की हैं। उसमें हमने जो इंस्पेक्शन का खामखा तंग करने वाला निज़ाम था लेबर का, वो हमने ख़त्म किया है, सोशल सिक्योरिटी का ख़त्म किया है, बल्कि ये उनकी सहूलत के लिए नहीं बल्कि इससे लेबर को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस हवाले से जो हर्डल्स हैं, फिर और जो इस किस्म के टैक्सेस थे उनको हमने कम किया है, और साथ ही साथ जो एक कमी थी टेक्निकल एजुकेशन की उसको हमने पूरा करने के लिए इस बजट में 9th क्लास और 10th क्लास के लिए 40 करोड़ रुपया हमने रखा है बजट के अंदर, और प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप से एक टेप्टा के नाम से एक हमने अदारा बनाया है जो कि प्राइवेट सेक्टर से लोगों को उसमें हमने इंडक्ट किया है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सीलेंस सेंटर जो है वो हम बना रहे हैं, और उसका राबता जो होगा एक्सीलेंस सेंटर का, बल्कि ये शुरू हो चुका है, वो वहाँ के इंडस्ट्रीज के साथ, वहाँ से वो हम उनकी डिमांड लेंगे कि इतने शॉर्ट कोर्सेज, 4 माह का कोर्स है, कोई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, कोई लेथ के ऊपर 4 माह का कोर्स है, कोई साल साल के कोर्सेज भी हैं, लेकिन हम लिंक कर रहे हैं कि जब वो हमें डिमांड देंगे तो एडवर्टाइज करके लोगों को उसमें जॉब्स की ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के बाद ये नहीं कि वो बेचारे मारे मारे फिरेंगे, वो उस फैक्ट्री में उनको उसकी जमानत होगी तो उस फैक्ट्री के अंदर उनको रखा जाएगा और वहाँ वो जगह होगी। आप हैरान होंगे कि जब हमने फिगर्स का कंपेरिजन किया कोरिया के साथ और दूसरे जो मुल्क हैं, तो यहाँ पर वहाँ 82% जो स्टूडेंट्स हैं वो टेक्निकल एजुकेशन में चले जाते हैं, और यहाँ पर हमारे जो हैं कोई हाल ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं है, और फैसिलिटीज़ भी नहीं है, वो हमने क्रिएट करनी शुरू की। 35 लाख स्टूडेंट्स जो है ये ड्रॉप आउट रेट है यहाँ पे 9th का या इससे नीचे या थोड़ा ऊपर, 35 लाख का, सिर्फ 2% को केटर करने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज हैं। अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं, और स्कूलों में अब ये जो जैसा मैंने जिक्र किया इस बजट में हमने पैसे रखे हैं ये शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ एक तो ये है शोभा कि बच्चों को 10th के बाद ट्रेनिंग दे के, तो उनको ताकि बाहर ना फिरे, वहाँ फैक्ट्रीज में लगाए गए जो काम में, जो पढ़ना नहीं चाहते, जो काम करना चाहते।
जी
Thank you. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, یہ ہے پی ٹی وی ورلڈ نیوز اور میں ہوں شمائلہ غفار. سب سے پہلے اب تک کی اہم خبروں پر ایک نظر. صدر جنرل پرویز مشرف ٹیونس, الجزائر اور مراکش کے 6 روزہ دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں. رواں مالی سال کے لیے تجارتی پالیسی کا اعلان, برآمدات کا ہدف 12 ارب 10 کروڑ ڈالر. نئی حج پالیسی, اسپانسرشپ اور ریگولر اسکیم کا فرق ختم, 1,30,000 افراد فریضہ حج کی سعادت حاصل کریں گے. فلسطین اور اسرائیل کے وزرائے اعظم مشرق وسطی میں امن روڈ میپ پر عمل درآمد کے طریقوں پر غور کرنے کے لیے آج ملاقات کر رہے ہیں. برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کے مسئلے کو کثیر ملکی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اور اب ان خبروں کی تفصیل. صدر جنرل پرویز مشرف ٹیونس, الجزائر اور مراکش کے 6 روزہ دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں. لاہور کے ہوائی اڈے پر گورنر پنجاب اور دوسرے اعلی حکام نے ان کا استقبال کیا. کاسا بلانکا سے لاہور پہنچنے پر انہوں نے کہا کہ ان کا دورہ نہایت کامیاب رہا اور ان کے اس دورے سے ان ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. اس سے پہلے کاسا بلانکا کے ہوائی اڈے پر مراکش کے وزراء اور اعلی حکام نے انہیں رخصت کیا. اپنے دورے میں صدر نے ان ملکوں کی قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور بین الاقوامی معاملوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. صدر مملکت نے ان ملکوں کے لیڈروں سے اقتصادی اور دوسرے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے اقدامات پر بھی بات چیت کی. صدر جنرل پرویز مشرف نے کہا ہے کہ پاکستان اسلامی ملکوں کے درمیان عملی اقتصادی تعاون کے لیے ٹھوس کوششیں کر رہا ہے. رباط میں پاکستان ٹیلی ویژن کے خصوصی نمائندے ایم زیڈ سہیل کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر مملکت نے اسلامی ملکوں کے درمیان زیادہ روابط کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا.
The purpose of our visit was developing bilateral economic, commercial and trade ties because this is the future. The 21st century is the century of geo-economics and not geopolitics and diplomacy that much. Therefore, I am very glad to say that we have achieved a lot in the area of mutual trade. We have discussed free trade agreement and we will move forward on developing, enhancing our trade and commercial ties. The second issue was coordinating our views on international issues like whatever is happening in Iraq and Palestinian and Israeli peace talks. We coordinated our thoughts on these subjects. And the third issue, which is of extreme importance, is the future of the Muslim Ummah. What is the way forward? We had certain views of our own and which we conveyed to all the leaders in both or in all the three countries. And I'm very glad to say that they are all on board on these issues. And we would like to coordinate further before we go to the OIC summit on evolving a strategy for the Muslim Ummah to move forward.
مالی سال 2003-2004 کے لیے ٹریڈ پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے, جس کے تحت برآمدات کا ہدف 12 ارب 10 کروڑ ڈالر اور درآمدات کا ہدف 12 ارب 80 کروڑ ڈالر مقرر کیا گیا ہے. نئی تجارتی پالیسی کی اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی. وزیر اعظم یوسف اللہ خان جمالی نے اجلاس کی صدارت کی. کابینہ نے مجوزہ پالیسی میں بعض ترامیم کی منظوری دی تاکہ برآمد کنندگان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں. وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ WTO کے تناظر میں ابھرتے ہوئے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے اور برآمدات کے فروغ کے لیے ٹھوس پروگرام تیار کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ مقامی صنعتوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صارفین کے مفادات کا تحفظ بھی کیا جانا چاہیے. انہوں نے ہدایت کی کہ آٹو موبائل صنعت کو اپنی کارکردگی 6 مہینے کے اندر بہتر بنانی چاہیے, اور اگر ایسا نہ ہوا تو حکومت صورتحال پر نظر ثانی کرے گی. ٹریکٹر کی صنعت کو بھی اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی. وزیر اعظم نے کہا کہ زراعت ملک کی معیشت کی بنیاد ہے اور زرعی شعبے کو برآمدات کے فروغ کے سلسلے میں ترغیبات دی جانی چاہیے. ہماری برآمدات کا بڑا حصہ کپاس, چاول اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات سے وابستہ ہے. اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ملکی زراعت کو مستحکم بنیادوں پر ترقی دینا ہے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پھلوں اور سبزیوں کی پروسیسنگ اور ان کی برآمدات بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. انہوں نے بلوچستان اور صوبہ سرحد میں ماربل کی صنعت کو ترقی دینے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت بھی دی. ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر نئی تجارتی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے وزیر تجارت جناب ہمایوں اختر خان نے کہا کہ نئی تجارتی پالیسی ان حوصلہ افزا رجحانات پر مبنی ہے جن کے نتیجے میں ملکی برآمدات کا ہدف 10 ارب ڈالر سے بڑھ گیا۔ پالیسی کے تحت برآمدات میں اضافے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان میں اپ گریڈیشن فنڈ کا قیام شامل ہے۔ یہ فنڈ 3 ارب 74 کروڑ روپے سے قائم کیا جائے گا۔ اس فنڈ سے انڈسٹریل کلسٹرز قائم کیے جائیں گے جو ہماری برآمدات کو بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کلسٹرز کے قیام سے اس سال برآمدات کا ہدف حاصل کرنے میں نمایاں مدد ملی ہے۔ پنکھے کی صنعت کے فروغ کے لیے گجرات میں، کٹلری کی صنعت کی بہتری کے لیے وزیر آباد میں، ملبوسات کی کوالٹی بہتر بنانے کی غرض سے لاہور میں، اور چمڑے کی مصنوعات اور قیمتی پتھروں کی جولری کو ترقی دینے کے لیے کراچی میں کلسٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی کے لیے سیالکوٹ میں، آٹو پارٹس کے لیے کراچی میں، بجلی کے سامان اور نیٹ ویئرز کے لیے کراچی اور لاہور میں نئے کلسٹرز قائم کیے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ نے اپنے اجلاس میں نئی حج پالیسی کی منظوری دی۔ وزیر اعظم یوسف اللہ خان جمالی نے وزارت مذہبی امور کو ہدایت کی کہ حجاج کرام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ میر ظفر اللہ خان جمالی نے کہا کہ حج ڈیوٹی پر جانے والے اہلکاروں اور میڈیکل مشن کے عملے کا انتخاب نہایت احتیاط سے کیا جائے تاکہ یہ عملہ اپنی ذمہ داریاں پورے خلوص، لگن اور تندہی کے ساتھ انجام دے اور عازمین کو فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران کسی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اطلاعات اور نشریات کے وفاقی وزیر شیخ خشید احمد نے نیوز کانفرنس میں نئی حج پالیسی کے نمایاں پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اسپانسرشپ اور ریگولر اسکیم کا فرق ختم کر دیا گیا ہے۔
وزیر اعظم جمالی صاحب نے حج پالیسی میں انقلابی فیصلے کیے ہیں جن سے کہ براہ راست ان غریب لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جو حج کے لیے کئی پیچیدگیوں سے جنہیں گزرنا پڑتا تھا۔ اسپانسرشپ اسکیم کے لیے بھی جو ووچر بناتے تھے اور ڈالر اکٹھے کرتے تھے لوگ، اس کو بھی ختم کر کے وہ پاکستانی روپیز میں پیسے جمع کرا سکتے ہیں۔ اب ٹوٹل حاجیوں کی تعداد 1,30,000 ہوگی۔ تمام کے تمام حجاج کرام حج پاسپورٹ پہ وزارت مذہبی امور جو جاری کرے گی اس پہ حج کا سفر کریں گے۔ حج کے اخراجات میں 5100 روپے کی کمی کر دی گئی ہے۔
کراچی اور کوئٹہ سے عازمین حج کو فی کس 94,612 روپے اور دوسرے شہروں سے 98,902 روپے جمع کرانا ہوں گے۔ ریگولر اسکیم کے تحت درخواستیں اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے 15 ستمبر تک وصول کی جائیں گی۔ اوپن اسکیم کے تحت 1 ستمبر سے 15 اکتوبر تک درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ عازمین حج سے کہا گیا ہے کہ ان کے پاس نادرا کا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے نادرا کو ہدایت کی ہے کہ عازمین حج کے لیے غلطیوں سے پاک کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کے فوری اجرا کو یقینی بنایا جائے تاکہ عازمین کی تمام دستاویزات بر وقت تیار ہو سکیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے وزرائے اعظم جناب محمود عباس اور ایرل شیرون آج ملاقات کر رہے ہیں جس میں مشرق وسطی میں امن روڈ میپ پر عمل درآمد تیز کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔
خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات مقبوضہ بیت المقدس میں ہوگی۔ فلسطینی ذریعوں نے بتایا ہے کہ بات چیت میں فلسطینیوں کے مزید علاقوں سے اسرائیلی فوج کی واپسی اور مزید فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ فلسطینی صدر یاسر عرفات کے اعلیٰ مشیر نبیل ابو رودینہ نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینی علاقوں سے انخلا میں تاخیری حربے اختیار کر کے بین الاقوامی امن کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جناب محمود عباس کل قاہرہ میں مصر کے صدر حسنی مبارک سے ملاقات کریں گے۔
برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کو حقیقی خطرہ قرار دیتے ہوئے اس مسئلے کو کثیر ملکی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
یہ بات انہوں نے ٹوکیو میں جاپان کے وزیر اعظم جونیچیرو کوئیزومی سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے شمالی کوریا پر زور دیا کہ وہ اس بحران کے حل کے لیے کثیر ملکی مذاکرات پر رضامند ہو جائے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اس مسئلے کے حل کے سلسلے میں چین کے تعمیری کردار کا بھی خیر مقدم کیا۔ جاپان کے وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان دو طرفہ بات چیت سے اس مسئلے کا حل ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں جاپان، جنوبی کوریا اور چین کو بھی شامل کرنا ضروری ہے۔
ڈارون میں آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلی جانے والی دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ آسٹریلیا نے ایک اننگز اور 132 رن سے جیت لیا ہے. سکور آسٹریلیا پہلی اننگز میں 407 کھلاڑی آؤٹ اور 407 رنز اننگز ڈکلیئر کرنے کا اعلان. بنگلہ دیش پہلی اننگز 97 رنز, دوسری اننگز 178 رنز. اسپین کے کارلوس ساسٹری نے ٹور ڈے فرانس سائیکل ریس کا 13 مرحلہ جیت لیا ہے. ساسٹری نے تولوز سے ڈومینز تک 197 کلومیٹر کا فاصلہ 5 گھنٹے 16 منٹ اور 8 سیکنڈ میں طے کیا. جرمنی کے یان آلروخ دوسرے جبکہ اسپین کے ہیمر زوبیلگیا تیسرے نمبر پر رہے. امریکہ کے لانس آرمسٹرانگ ابھی تک ریس میں مجموعی طور پر پہلے نمبر پر ہیں. کینیڈا کے الیگزینڈر دسپاتی نے بارسلونا میں ہونے والی 10 میٹر پلیٹ فارم ورلڈ سوئمنگ چیمپئن شپ جیت لی ہے. دسپاتی نے 716.91 پوائنٹ سکور کر کے مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. عالمی اور اولمپک چیمپئن ٹیم کے دھیان دھیان نے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی. آسٹریلیا کے میتھیو ہیلڈ 697.74 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے. محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ, بالائی پنجاب, بھاولپور, رحیم یار خان, بالائی صوبہ سرحد, ہزارہ ڈویژن, کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. راولپنڈی, اسلام آباد میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا جبکہ کہیں کہیں بارش کے بھی امکانات ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.
اب ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بنا رہے ہیں اور اسکولوں میں اب یہ جو جیسا میں نے ذکر کیا اس بجٹ میں ہم نے پیسے رکھے ہیں یہ شروع کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہے شعبہ کہ بچوں کو 10th کے بعد ٹریننگ دے کے تو ان کو تاکہ باہر نہ پھیرے وہاں فیکٹریز میں لگائے گئے جو کام جو پڑھنا نہیں چاہتے جو کام کرنا چاہتے.
جی
تو اسی طرح اور انسینٹیو جو خاص طور پہ ان امپلائمنٹ کے حوالے سے اور لوگوں کو جابز دینے کے حوالے سے جو بہت ایک فوری طور پر کیا جا سکتا ہے وہ ہاؤسنگ کی انڈسٹری ہے. اس میں ہم جو فیس ہے گورنمنٹ کی رجسٹریشن کی اس کو کم کر رہے ہیں اور ہاؤسنگ کا ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے ساتھ کوئی 15 کے قریب جو ہیں مختلف انڈسٹریز وابستہ ہیں. سیمنٹ کی ہے, ریت ہے, مزدوری ہے اور ٹائلز ہیں, فرنیچر ہے, کارپیٹ ہے, شیشے کی انڈسٹری ہے, بے شمار آپ انڈسٹریز ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں سپورٹ مل رہی ہے, بینک سے بھی مل رہی ہے اور ہاؤسنگ سیکٹر میں انشاءاللہ ہم بہت کام کر رہے ہیں اور آئندہ آنے دلوانوں میں دیکھیں گے کہ بہت کام اس میں نظر آئے گا. جو امیڈیٹلی کام جو ہے یہ ہم شروع کر رہے ہیں یہ اپنے جو ہمارے امپلائیز ہیں. یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارا ایک جو ایک کلرک ہے یا ایک سیکٹری آپ لے لیں
گورنمنٹ امپلائیز کی,
گورنمنٹ امپلائیز کے لیے وہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے پاس گھر نہیں ہوتا رہنے کے لیے. تو ہم ایک تو ہمارے 10 لاکھ کے قریب امپلائیز ہیں اور ان کے فنڈز بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو کوئی ریٹائر ہوگا اس کو اس کی جاب کے مطابق, اس کی تنخواہ کے مطابق جب وہ ریٹائر ہو تو اس کو فلیٹ یا گھر یا ایک چھوٹا گھر یا اس کی اس جاب کے مطابق اس کو وہ چیز ملے. تو یہ ہم امیڈیٹلی شروع کرنے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ آف پنجاب یہ گراؤنڈ کے اوپر یہ چیز لے کے آ رہی ہے جس سے بے شمار جابز جو ہیں انشاءاللہ کریٹ ہوں گے, امیڈیٹلی کریٹ ہوں گے. تو اس طرح لانگ ٹرم شارٹ ٹرم دونوں پہ ہم ساتھ ساتھ کام.
یہ آپ کا بیسکلی 3 ایئر پلان جو آپ نے,
جی ہاں جو ویژن تھا ہمارا 3 ایئر کا.
سر سب ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے کافی کام کیا ہے, میٹرک تک تعلیم فری کرنے کے لیے سب سے پہلے انیشیٹو آپ نے لیا اپنے صوبے سے, بہت ایک اہم اسٹیپ تھا, امپورٹنٹ اسٹیپ تھا ایجوکیشن کے حوالے سے. لیکن جو فیسلٹیز آپ نے پرووائڈ کی ہیں ان کو یا پرووائڈ کر رہے ہیں ان کی مانیٹرنگ کس طرح آپ کر رہے ہیں کہ وہ ان تک ان بچوں تک پہنچ بھی رہی ہیں نہیں, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم اناؤنس کر دیتے ہیں لیکن کیونکہ مانیٹرنگ نہیں ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بلڈنگ تو وہاں پہ بننی تھی لیکن وہ پیپر پہ ہے لیکن بلڈنگ ہے ہی نہیں وہاں. اس بارے میں
جی ہاں, اس میں یہ ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ صرف اگر جس طرح ہم نے اس دفعہ پنجاب کے اندر جو بجٹ ہے ایجوکیشن کا, یہ پنجاب کی تاریخ میں ایجوکیشن کے سیکٹر میں اتنا بڑا بجٹ نہیں کسی نے رکھا ڈیولپمنٹ سائڈ کے اوپر, پہلے 1 ارب ہوا کرتا تھا, اس دفعہ ہم نے 6 ارب رکھا ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ صرف ایلوکیشن سے مسائل حل نہیں ہوتے جبکہ گراؤنڈ کے اوپر کچھ چیز نظر نہ آئے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ, صرف ایجوکیشن میں نہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے ایک امپلیمنٹیشن مانیٹرنگ سیل قائم کیا ہے, اور اس کا کام ہوگا کہ صرف وہ دفتر میں بیٹھ کے فنڈز کی یوٹیلائزیشن کو نہیں دیکھے گا بلکہ گراؤنڈ کے اوپر جا کے فزیکلی چیک کر کے اس کی مانیٹرنگ کر کے رپورٹ دے گا. اور پھر پی این ڈی جو ہے ہمارا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہمارا
ڈپارٹمنٹ
ہے, اس میں پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہر مہینے وہ ایک میٹنگ کیا کرتے تھے کہ جس فنڈز کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے, لیکن صرف فنڈز کی یوٹیلائزیشن. اب ہم نے اس کو تبدیل کیا, فنڈز کی یوٹیلائزیشن کا کوئی فائدہ نہیں دیکھنے کا, ساتھ جب تک ہم ساتھ ساتھ گراؤنڈ کے اوپر فزیکل چیک اور مانیٹرنگ نہیں دیکھتے ہر ڈپارٹمنٹ. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ہر مہینے کریں گے میٹنگ اور ہر دوسرے مہینے میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, اور ہر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی جو ہے وہ منسلک کر دی جائے گی گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کی پروگرس کیا ہے, کہ جو فنڈز ہم نے آپ کو دیے ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر لگے ہیں یا نہیں لگے. اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح ہم نے جو پبلک پارٹیسپیشن جو ہے, یہ خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے, اس کو ہم نے بڑی اہمیت دی ہے. اور جو ہماری مسنگ فیسلٹیز ہیں دیہاتوں کے اندر, اسکولوں کے اندر, اس حوالے سے ہم نے ایک اسکول کاؤنسل جو ہے وہ ہم نے کریٹ کی ہے, اس میں الیکٹڈ لوگ ہوں گے, اس دیہات کے لوگ ہوں گے, وہ دیکھیں گے کہ آیا یہ پیسے لگ رہے ہیں, وہ ٹینڈرنگ جب ہوگی ان کو ہم نے اس میں بھی رکھا ہے, ان دیہات کے لوگوں کو جس کے اندر یہ اسکول ہے, وہاں اگر چھت نہیں ہے, اگر واش روم نہیں ہے بچیوں کے اسکولوں میں, تو ان کو پتا ہے,
وہ خود سب سے بہتر
مانیٹر کر سکیں گے, اور ان کو ہم نے اس کا حصہ بنا دیا, اس پورے عمل کا وہ حصہ ہے. اور پھر ہمارا رابطہ جو ہے یہ وہاں جو ہمارا الیکٹڈ لوگ ہیں جس میں کہ ناظم ہیں, جس میں کہ ہمارے ایم پی ایز ہیں جس کے حلقے میں وہ کام ہو رہا ہے, جس میں ہمارے ایم این ایز ہیں جن کے حلقے میں وہ کام ہو رہا ہے, ظاہر ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے, یہ ان کی بہتری ہے کہ ان کے حلقے میں یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو لا محالہ ان کو بھی یہ ہے کہ اگر ہم مانیٹر کریں گے, اگر ہم پارٹیسپیٹ کریں گے, تو کل کو ہم لوگوں کے پاس ووٹ لینے کے لیے دوبارہ جا سکنے کے قابل ہوں گے.
تو یہ سب آپ کی جو صوبہ ہے پنجاب, اس میں اپوزیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ووکل اپوزیشن پائی جاتی ہے, وہاں پہ کافی ہنگامہ آرائی جو ہے اکثر اسمبلی میں لگی رہتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ قانون سازی کے عمل میں ان کو انوالو نہیں کرتے, انہیں موقع نہیں دیتے, یہ ایک طرح سے انہوں نے شکایت ظاہر کی ہے, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
ایک تو یہ ہے جی کہ اپوزیشن کا جہاں تک تعلق ہے, میں نے تو اوتھ لینے کے بعد اپوزیشن لیڈر کے پاس گیا تھا کہ وہ مل کے بیٹھ کے جو اجتماعی مسائل ہیں, جو ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اس پارلیمنٹ کو چلانے کے حوالے سے, یہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں, تو ان کو ہم نے ساتھ اکٹھے اکٹھے چلنا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ چلیں, آپ ہمیں گائیڈ کریں, آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں, اور جو صوبے کی بھلائی اور بہتری کے کام ہیں ہم کھلے دل سے کریٹیسزم بھی قبول کریں گے, کھلے دل سے آپ کی سجیشنز کو نہ صرف مانیں گے بلکہ اپنے پالیسیز کا حصہ بنائیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے یہ سجیشن آئی ہے بڑی اچھی ہے اور ہم اس کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے, میں ان کو کہتا ہوں اپوزیشن والوں کو کہ ایک طرف جو آپ کی ذمہ داری ہے ہاؤس کے اندر, اور لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ وہاں ان کی بھلائی اور بہتری کی بات کریں گے, اور بھلائی اور بہتری کے لیے ان کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوئی لیجسلیشن کریں گے. لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں اسمبلی میں بیٹھ کے؟ آپ ڈیسک بجانا, شور مچانا, اس کا تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں. اور یہ پوری ہماری اسمبلی کی کاروائی جو ہے یہ ہماری اسمبلی کی تاریخ کا حصہ بنتی ہے. آج بھی اگر اسمبلی کی لائبریری میں چلے جائیں تو آپ کو 40 سال پہلے کی جو کارکردگی تھی لوگوں کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب تو کمپیوٹرائز ہو گیا ہے ہمارا سسٹم. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جو اگلی جنریشن آئے گی آپ کیا ان کو بتانا چاہیں گے کہ آپ نے کیا ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے کہ جب عوام کی بھلائی کی بہتری کی بات ہم اسمبلی کے اندر لے کے آ رہے تھے, جب ہم 12.5 ایکڑ کے اوپر جو کہ ٹیکس معاف کر رہے تھے ایگریکلچر ٹیکس, جس کا کہ فائدہ 97.8% لوگوں کو دیہاتوں میں ہو رہا تھا, تو آپ اس وقت واک آؤٹ کر رہے تھے, آپ اس وقت شور مچا رہے تھے, ہم لیجسلیشن کر رہے تھے. ہم تو چاہتے ہیں, لیکن یقین جانیے کہ یہ لوگ جان بوجھ کے اس لیے کر رہے کہ یہاں ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے رہے, لیکن جب الاؤنس لینا ہوتا ہے, جب اسمبلی کے جو فنڈز ہیں وہ لینے ہوتے ہیں, تو وہاں ذمہ داری کا پورا ثبوت دیتے ہیں. ہر اجلاس ہمیں 50 لاکھ کا کاسٹ کرتا ہے, اور یہ جب وہاں جا کے اپنے الاؤنس اور تنخواہ لیتے ہیں وہ پوری ذمہ داری سے لیتے ہیں اور پورے اپنا جا کے پورے پیسے کرتے ہیں. لیکن جب اصل ذمہ داری جس کے لیے ووٹرز نے ان کو بھیجا ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں, اس کے اوپر ان کی کوئی سوچ نہیں ہے, اس کی ساری سوچ ان کی مفلوج ہو جاتی ہے جب ان کو باہر سے کوئی میسج آ جاتا ہے, باہر سے ان کو کوئی اطلاع آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ ہاؤس نہیں چلنے دینا, یہ کام نہیں ہونے دینا اور آپ نے واک آؤٹ کرنا ہے, تو یہ شور مچاتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ووٹرز کو بھی اور ان کے سپورٹرز کو بھی جنہوں نے ان کو ووٹ دے کے الیکٹ کر کے یہاں بھیجا ہے, یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ کیسے نمائندے ہم نے چن کے بھیجے, کہ کون سی ہماری بات اسمبلی کے اندر انہوں نے کی ہے, کون سی بہتری اور بھلائی کے منصوبے جب پنجاب کے اندر بن رہے تھے تو یہ اس کا حصہ بننا انہوں نے گوارا نہیں کیا اور واک آؤٹ کرتے رہے.
تو جو ان کے الزام ہیں اس میں ظاہر ہے کہ مطلب پوائنٹ آف ویو یہی نکلتا ہے کہ وہ خود ہی پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے,
بالکل خود نہیں کرنا چاہتے, بلکہ یہ تاریخی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم کوئی آرڈیننس نہیں لے کے آ رہے, ہم ڈائریکٹ لیجسلیشن کر رہے ہیں کہ آؤ اسمبلی کے اندر ہی ہم قانون سازی کریں گے, اسمبلی کے اندر بل پاس کریں گے, اس میں اپوزیشن آئے وہ پارٹیسپیٹ کرے, وہ امینڈمنٹس دے اگر تو وہ بہتر ہوئیں تو ہم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن حصہ تو انہوں نے بننا ہے, آنا تو انہوں نے اسمبلی کے اندر, زبردستی تو ان کو ہم نہیں بٹھا سکتے. لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر پارلیمنٹ کی جو ذمہ داری ہے یہ جب عوام دیکھتے ہیں, جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنی دیر کے بعد اسمبلیاں مارز وجود میں آئی ہیں, اتنی دیر کے بعد الیکشنز ہوئے ہیں, تو اب یہ ذمہ داری کا ان کو کیوں احساس نہیں ہے, اب یہ کیوں اسمبلی کے اندر بیٹھ کے وہی پرانا ہنگامہ وہی پرانا شور شرابہ یہ کیوں کرتے ہیں, اب تو ان کو سیریس ہونا چاہیے.
یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں چودھری صاحب, کیوں کرتے ہیں
یہ جب ان کو باہر سے ٹیلی فون آتے ہیں, اس میں کوئی سوچ نہیں ہے ان کی. میں ان کو کہتا ہوں جب آپ اپنے فیصلے خود کریں گے, جب آپ اپنے اندر یہ قوت پیدا کریں گے کہ آپ نے اپنے ووٹرز کی بھلائی دیکھنی ہے, آپ نے اپنے صوبے کی بھلائی دیکھنی ہے, آپ نے پاکستان کی بھلائی اور بہتری دیکھنی ہے, آپ نے اسمبلیوں کے انسٹیٹیوشن کی بھلائی اور بہتری دیکھنی ہے, تو پھر یہ فیصلے خود کریں گے تو صحیح کریں گے, اگر باہر سے فیصلے لیں گے تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم چلے, وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں چلیں, کیونکہ اسی میں ان کا مفاد ہے.
نتیجہ پھر سامنے. چوہدری صاحب, جب ہم ان سارے اسمبلیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس سارے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں, تو دو امپورٹنٹ پوائنٹس یقیناً جو ویورز آپ کے منہ سے سننا چاہیں گے, اور میں چاہوں گی آج آپ یہاں موجود ہیں تو کھلی بات ہو جائے. الیکشن کے نتائج جب آنا شروع ہوئے تو ایک بات تو سامنے تھی, میڈیا کو بھی پتا ہے, لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ متحدہ مجلس عمل اور پی ایم ایل کیو کا آپس میں ایک تھا کہ ان کی آپس میں ڈیل ہو جائے گی, پیکٹ ہو جائے گا اور یہ گورنمنٹ بنائیں گے. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا. اس سے ایک بات سامنے آتی ہے, آپ کے مینڈیٹ میں آپ لوگوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. وہ یونیفارم نہیں مانتے, ایل ایف او نہیں مانتے اور شریعت لانا چاہتے ہیں. آپ کی پارٹی ان تینوں چیزوں میں سے کسی میں بھی ایکٹیو نہیں ہے, آپ کا موقف بالکل الگ ہے. اب وہ اپوزیشن میں ہے تو بھی وہ یہی بات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہی ڈیڈ لاک رہا تو ڈیموکریسی اس ملک میں آخر کب تک چل سکے گی؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایل ایف او اور جہاں تک صدر صاحب کی وردی کا مسئلہ ہے, جب ہم الیکشن میں گئے تھے اس میں متحدہ مجلس عمل بھی ہوئی, تمام پارٹیز گئیں, ہماری جماعت قائد اعظم مسلم لیگ بھی گئی, ہمیں اور ہمارے ووٹروں کو یہ پتا تھا کہ ایل ایف او بھی موجود ہے, وردی بھی موجود ہے, وردی والے صدر بھی موجود ہیں. اس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ یہ واحد صدر ہیں پرویز مشرف صاحب جنہوں نے جو وعدہ کیا پورا کیا, اور تین سال کے اندر جو انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کرا دوں گا, جو ڈیٹ سپریم کورٹ نے دی تھی. حالانکہ دیکھیں, سپریم کورٹ نے ان کو پورا اختیار دیا تھا کہ آپ آئین کے اندر امینڈمنٹس کر سکتے ہیں, لیکن صدر صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, اگر آپ بیٹھیں, اگر جو ملک کے مفاد میں کوئی امینڈمنٹس ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہے. لیکن جب الیکشن ہوئے, ایل ایف او اور وردی دونوں چیزیں موجود تھیں, ہمارے ووٹر کو بھی پتا تھا, ہمارے کینڈیڈیٹس کو بھی پتا تھا, ہمارے لیڈروں کو بھی پتا تھا. تو پھر ہم نے الیکشن لڑا اس وقت, اور اس کے بعد ہم اسمبلیوں میں آئے, اور فرنٹیئر کے اندر اسی ایل ایف او کے تحت چیف منسٹر ایم ایم اے کے حلف لے رہے ہیں, حکومت کر رہے ہیں. اسی ایل ایف او اور وردی والے صدر کے ہوتے ہوئے بلوچستان کے اندر ایم ایم اے قائد اعظم مسلم لیگ کی پارٹنر ہے, چیف منسٹر ہمارا ہے, وزیر ان کے ہیں کافی, تو مل جل کے 7 ماہ سے حکومت چل رہی ہے. ایل ایف او وہاں کوئی اور قسم کا ہے, وہاں صوبہ سرحد میں کوئی ایل ایف او کی اور قسم ہے, اور جب ہم وفاق میں آتے ہیں تو ایل ایف او کی قسم بالکل چینج ہو جاتی ہے. یہ کون سی قسم کا ایل ایف او ہے جو ان کو پسند ہے, وہاں پسند ہے, یہاں پسند نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے, یہ سارے بڑے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں, یہ سیانے لوگ ہیں, اور آہستہ آہستہ انہوں نے بھی اب محسوس کرنا شروع کیا ہے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نظام کو چلانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے پڑیں گے, کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. اور پھر صدر پرویز مشرف صاحب جنہوں نے الیکشن کرا کے ان کو اسمبلی میں بٹھا دیا, تو کچھ نہ کچھ بیٹھ کے ہمیں آپس میں مل جل کر اس نظام کی بہتری کے لیے اب ہمیں سوچنا پڑے گا, اور کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. اور دو صوبے جو ہیں وہاں پہ یہ ان کی حکومت ہے, وہاں یہ چل رہے ہیں, وفاق میں یہ اپوزیشن کے مزے بھی لے رہے ہیں. تو یہاں اب ان کو انشاءاللہ, یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے اور بہتری آئے گی, اور آہستہ آہستہ یہ میٹنگز وزیر اعظم صاحب بھی کر رہے ہیں, اور صدر صاحب بھی انشاءاللہ جب باہر سے آئیں گے تو اس میں آپ اور بہتری آپ کو نظر آئے گی. اور
جی چل سر, آپ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عوام جو ہے وہ اس کو نہیں, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں, وہ تو چاہتی ہے کہ ان کو نوکریاں ملیں, ان کا کام چلے, ان کا سسٹم چلے. اسمبلیوں میں ہنگامہ آرائی اور ایل ایف او پہ جھگڑا اور یہ ڈیڈ لاک, اس سے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ تو ریزلٹس چاہتے ہیں.
یہ ان کو بھی پتا ہے, یہ اپوزیشن والوں کو بھی پتا ہے, اسی لیے اب انہوں نے اپنی سوچ کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے, لچک پیدا کی ہے, اور اب یہ بیٹھ رہے ہیں, ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ہے پی ٹی وی ورلڈ نیوز اور نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں شمالہ غفار. صدر پرویز مشرف تیونس، الجزائر اور مراکش کے 6 روزہ دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں. لاہور پہنچنے پر صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس دورے سے ان ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. مالی سال 2003-2004 کے لیے ٹریڈ پالیسی میں برآمدات کا ہدف 12 ارب 10 کروڑ ڈالر اور درآمدات کا ہدف 12 ارب 80 کروڑ ڈالر مقرر کیا گیا ہے. نئی حج پالیسی میں اسپانسرشپ اور ریگولر اسکیم کا فرق ختم کر دیا گیا ہے. اس سال 130,000 افراد فریضہ حج کی سعادت حاصل کریں گے. اسرائیل اور فلسطین کے وزرائے اعظم آج ملاقات کر رہے ہیں، جس میں مشرق وسطی میں ام روڈ میپ پر عمل درآمد تیز کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا. برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کو حقیقی خطرہ قرار دیتے ہوئے اس مسئلے کو کثیر ملکی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی. اجازت دیجیے الانے کے بعد.
یہ اپوزیشن والوں کو پتا، اسی لیے اب انہوں نے اپنی سوچ کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے، لچک پیدا کی ہے، اور اب یہ بیٹھ رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں انشاءاللہ.
اچھا شعیب صاحب، یہ بتائیں کہ ضلعی حکومتیں اور یہ جو ہمارا ایک ریولوشن آف پاور کا نیا سسٹم پاکستان کے لیے بیسکلی ایک نیا سسٹم ہے، اس میں جو ہے کچھ تھوڑا سا صوبوں سے جو ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ جو ناظمین ہیں اور کچھ جو سٹی گورنمنٹ آفیشلس ہیں ان میں اور پروونشل لیول پہ جو منسٹرز ہیں آپس میں تھوڑی سی کوئی ڈسکمفرٹ ہو گیا ہے، کوئی ان کے اندر مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئی ہیں جو ابھر کے اب سامنے آ رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو چلانے کے لیے آپ اپنے صوبے میں اس کو کس طرح دور کریں گے، اور آپ کا اپنا پرسنل کیا ویو ہے سٹی گورنمنٹ کے حوالے سے؟
دیکھیے، اس سسٹم کے حوالے سے میں یہ صرف یقین نہیں رکھتا بلکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ نظام بہت اچھا نظام ہے، اور یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے، یہ میں خود بھی 83 میں ایز اے کونسلر میں نے ابتدا کی، سیاسی طور پر پہلی دفعہ الیکٹ ہوا، پھر میں چیئرمین ضلع کونسل بنا، تو یہ بہت اچھا سسٹم ہے. ان لوگوں کے جو رابطے ہیں نچلی سطح کے اوپر لوگوں کے مسائل کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، کونسلرز ہوں، ہمارے ناظم ہوں، تو نچلی سطح کے اوپر ان کی جو آگاہی ہے، ان کو وہاں انفارمیشن ملتی ہے اور مسائل کے حل کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں نچلی سطح کے اوپر. ان کو نہ پنجاب کی سطح پر آنا پڑتا ہے، نہ کہیں اور جانا پڑتا ہے، ڈویژن کی سطح پر جانا پڑتا ہے. یہ اچھا نظام ہے، لیکن کوئی بھی نظام نیا ہو تو اس کو بہتر اور بنانے کے لیے اور گنجائش رہتی ہے. اگر ایک نظام بنا کے آپ فیلڈ کے اندر لے کے آتے ہیں تو اس میں ایک مسلسل گنجائش ہوتی ہے ہر نظام کے اندر اور مزید بہتری کرنے کے لیے. تو یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ پہلے لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے، بالکل اسی طرح 83 میں اور 85 میں ہوا. 85 میں میں بھی اسمبلی کا ممبر بنا اور منسٹر لوکل گورنمنٹ بنا، تو اس وقت بھی ہم نے افہام و تفہیم کے ساتھ، شروع شروع میں مشکلات آتی ہیں، یہاں بھی شروع شروع میں مشکلات آئی تھیں اور ابھی کم ہوئی ہیں، کیونکہ آتے ہی میں نے ان کو اکٹھا کیا، پہلے ان کو علیحدہ بلایا ناظمین کو، اس کے بعد ان کی اور ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ کوآرڈینیشن جو ہے یہ میں نے ڈویژن وائز کی، اور اب بھی میری یہ کوشش رہتی ہے کہ ان کو ساتھ ملا کے چلا جائے، ان کے ساتھ جو ان کے پرابلمز ہیں ان کو دور کیا جائے. بلکہ پہلے پنجاب سے ان کو 60 بلین جو فنڈز تھے وہ ہم دے رہے تھے، اس دفعہ ہم نے اس کو بڑھایا، ہم نے 65 بلین اس دفعہ بجٹ میں رکھا ہے، جو ڈائریکٹلی ان کو ہم ضلعوں کو بھیج رہے ہیں. تو اسی طرح جو تحصیل کونسل ہیں ہماری, ان کے لیے بھی میں نے اس دفعہ, ان کی حالت مالی اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ جو واپڈا کے بلز ہیں اور جو پانی کے بلز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کافی پرابلمز ہیں, کبھی کسی شہر کی وہ بجلی کاٹ دیتے ہیں. تو میں نے ان کو ایک انسینٹو دیا ہے, اس میں اس دفعہ بجٹ میں ہم نے 4 ارب روپے رکھے ہیں. میں نے ان کونسلوں کو کہا ہے کہ جو اپنی مینجمنٹ بہتر کریں گے, جو اپنی بلنگ جو ہے بہتر کریں گے, جتنا وہ بہتر کریں گے اتنی میچنگ گرانٹ جو ہے حکومت پنجاب جو ہے وہ دے گی. اس کے لیے 4 ارب روپیہ جو ہے تحصیل کونسلز کے لیے انسینٹیو پروگرام ان کو, تاکہ وہ بھی کچھ کریں, علیحدہ رکھا ہوا ہے. اور اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں اور زیادہ بہتری آئے گی. تو ہمارے صوبے کے اندر واحد صوبہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے, یہاں 34 ہماری ضلع کونسلیں ہیں, 122 تحصیل کونسلز ہیں, اور 3450 جو ہیں یہ یونین کونسلز ہیں. اور یہاں پہ 97% جو ہے یہ جو ڈیولیوشن پلان ہے پریزیڈنٹ صاحب نے دیا تھا, اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے, یہ ہمارا صوبہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے 97% جو ہے امپلیمنٹیشن صوبہ پنجاب کے اندر ہوئی ہے.
چوہدری صاحب, اس سے پہلے کہ ہم اپنی انٹرویو کے آخری مرحلے میں آئیں اور میں آپ سے آخری سوال کروں, میں چاہوں گی پرسنالٹی کے حوالے سے آپ سے کچھ پوچھوں. عوام کے لیے جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں, جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں, جن کو وہ پسند کرتے ہیں, جن کو وہ لک اپ کرتے ہیں, ان کے بارے میں وہ تھوڑا بہت جاننا چاہتے ہیں. آپ کے بارے میں جو ہم نے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ آپ بڑے پرسنالٹی وائز, کہا جاتا ہے کہ بڑے سافٹ اسپوکن اور ہمبل سے ہیں اور زیادہ پروٹوکال میں اور ان چیزوں میں اتنا بلیو نہیں کرتے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو پرسنالٹی ہے, اس سے کوئی پالیسی میکنگ میں یا اس لیول پہ آپ کو کوئی دشواری تو پیش نہیں آتی, بیکاز ذرا سافٹ اسپوکن ہیں آپ. اور
دیکھیے, ایک طرف تو ہم پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ مینرز سکھائیں, اور خود ہم جو سابقہ ادوار میں ہوتا رہا ہے کہ, یا ایک دور میں خاص طور پہ ہوتا رہا ہے کہ جو اخلاق کے دائرے سے نکل کر سیکٹریز کے ساتھ بیہیویئر اور پولیس کے ساتھ بیہیویئر, تو میں سمجھتا ہوں کوئی اچھا بھی نہیں, اور مجھے خود بھی پسند نہیں ہے. سچی بات یہ ہے, میں نے جب شروع میں سیکٹریز کے ساتھ میٹنگ کی, میں نے ان کو کہا کہ جو پچھلے دور میں آپ کے ساتھ ہوا, اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ خامخواہ کسی کی بےعزتی کرتے ہیں, کسی کو خامخواہ آپ جھاڑ پلاتے ہیں, تو اس کی جو سوچنے کی جو اہلیت ہوتی ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے. میں نے ان کو ساتھ بٹھایا, میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ساتھ کیری کروں گا, اپنی پالیسیز میکنگ میں کیری کروں گا, اس کی امپلیمنٹیشن میں کیری کروں گا, لیکن جو لوگ میرے ساتھ نہیں چلیں گے میں ان کو آرام سے پیچھے کرتا جاؤں گا.
ان کو سختی سے نہیں, آرام سے.
ان کو تو ایک جو چیز آرام سے ہو سکتی ہے, اخلاق کے دائرے میں ہو سکتی ہے, اور بہتر انداز میں ہو سکتی ہے, اور ریزلٹس اس سے زیادہ بہتر آ سکتے ہیں, تو پھر ہم اخلاق کا دامن کیوں چھوڑیں. اور اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے ہمبلنس پسند ہے, عاجزی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا ہے. اور بڑے بڑے مشکل چیزیں جو مرحلے ہیں, مثال کے طور پہ یہ ایجوکیشن والا مسئلہ تھا, یہ انہوں نے کہا جی کہ آپ پہلی جماعت سے میٹرک تک فری کر دیں گے, یہ اتنا خرچہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا جی یہ. میں نے کہا نہیں, یہ ہونا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے, اور وہ ہو گیا. اور میرے ساتھ اب وہ ہی لوگ جو اس کی مخالفت کر رہے تھے وہ ساتھ چل رہے ہیں. کچھ نہیں چلے تو ہم نے ان کو فارغ بھی کیا ہے.
چوہدری صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب ظاہر ہے کہ ایگریکلچر, وہاں پہ سب سے زیادہ جو ڈومیننٹ فیچر ہے وہ ایگریکلچر ہے. اس حوالے سے آپ نے کوئی پالیسیز, کوئی اقدامات لیے ہیں جس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے؟
ایگریکلچر تو ہمارا ایسا ایک شعبہ ہے, اس کے اوپر ہم نے بہت کام کیا ہے, اور آتے ہی ریٹ آف انٹرسٹ جو 14% تھا اس کو کم کر کے ہم نے 9% کیا ہے, اب اور اس کو اللہ کے فضل و کرم سے کم کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ 12.5 ایکڑ کے اوپر جو ہم نے ایگریکلچر ٹیکس معاف کیا ہے, یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے ہمارے کاشتکاروں کو, اور 97.8% لوگ جو کاشتکار ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچا ہے. آبیانا جو ہے وہ فلیٹ ریٹ کے اوپر کیا ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے, اور اس سے پٹواری کا کلچر جو ہے جس سے کہ ہمارا کاشتکار بڑا تنگ تھا وہ اس کو ہم نے ختم کیا, اس کو نکال دیا ہے آبیانے میں سے. اسی طرح بہت سارے اسٹیپس جو ہیں یہ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر لیے. اس کے اوپر تو پورا ایک پورا انٹرویو 40 منٹ کا چاہیے مجھے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر کیا ہم کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ویکنیس ہے ایگریکلچر سیکٹر میں وہ مارکیٹنگ کی ہے, اور مارکیٹنگ کے حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, ایکسپورٹ کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ان سیکٹرز کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں.
آپ ہمیں ٹائم دیں گے, ہم آپ کو ضرور بلائیں گے
انشاءاللہ.
چوہدری صاحب, ایک اور بات یہ ہے کہ پاکستان میں کلچر کے حوالے سے بات کی تو دماغ میں ایک اور کوشچن آ گیا. کلچر پاکستان میں کچھ پولیٹیشنز کا اس طرح رہا ہے کہ پولیٹیشن کا بیٹا پولیٹیشن اور فارمر کا بیٹا فارمر, اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے, آگے نہیں بڑھنے دیتے. آپ نے اپنے بچوں کے حوالے سے کیا سوچا ہے, کتنے انوالو ہیں آپ ان کے فیوچر میں, کیونکہ وہ ہمیں پولیٹکس میں ابھی تک نظر نہیں آئے.
جی ہاں, پیرنٹس ظاہر ہے ان کے انوالو رہتے ہیں بچوں کے فیوچر میں, ایجوکیشن میں, اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ پڑھ لکھے کچھ بنے. لیکن یہ معاملہ جو ہے کہ وہ سیاست میں آئیں گے نہیں آئیں گے, یہ معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان کے اوپر ہی چھوڑ دی ہے. جب وہ آئیں گے فیلڈ کے اندر تو یہ وہ خود ہی فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے, کون سے شعبے میں جانا ہے, کیا کرنا ہے.
تو ان کا اپنا فیصلہ,
یہ ان کا اپنا,
آپ کی طرف سے کوئی
فیصلہ, میری طرف سے کوئی فیصلہ نہیں.
چل سر, یہ جو پروگرام ہے اس وقت نیوز لائف, یہ 38 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے, بہت سے لوگوں نے آپ کی باتیں سنی, اور یقیناً وہ چاہیں گے کہ آخر میں آپ ان کو کوئی ایسا میسج دیں, کوئی بات ان سے آپ کریں ڈائریکٹ جو وہ سننا چاہتے ہیں.
جی ہاں, یہ پی ٹی وی ورلڈ جو ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, اور اس حوالے سے مجھے خوشی ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ساتھ خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے موقع ہے پاکستان آنے کا, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا. اب اپرچونیٹیز موجود ہیں, فیسلٹیز اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ ان کو ملیں گی اور مل رہی ہیں. اور یہاں پہ یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں, خاص طور پہ انڈسٹری لگانے کے حوالے سے, اگر وہ انڈسٹری لگانا چاہیں تو اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر انڈسٹریل اسٹیٹس جو ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں, اور یہ ہم نے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی پارٹنرشپ کے ساتھ ایک ادارہ بنایا ہے, اور اس کو اس بجٹ میں 1 ارب روپیہ ہم نے دیا ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے انڈسٹریل اسٹیٹ میں وہ پرووائڈ کیا جائے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انفراسٹرکچر اس حوالے سے ہوگا, سڑکیں اور سیوریج کے علاوہ ان کو بجلی, ٹیلی فون اور بینک کی سہولت, یہ ساری جو ہیں یہ اسی جگہ ایک جگہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ملیں گی. اس حوالے سے شوکت عزیز صاحب بھی ہماری مدد کر رہے ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک بھی ہماری مدد کر رہے ہیں, اور چیئرمین وابڈا نے بھی کہا ہے کہ ہم تیار ہیں. اسی طرح پی ٹی سی ایل تیار ہے ہمیں بلک کنیکشن دینے کے لیے. تو یہ ہم فوری طور پر جو پنجاب کے اندر کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر بینک اس قابل ہوئے ہیں, ان کے پاس اتنے ان کی فنڈ کے حوالے سے پوزیشن بہتر آئی, تو یہ کریڈٹ پرویز مشرف صاحب کو ان کی پالیسیز جو پچھلے 3 سال رہی ہیں, جو فائنانشیل مینجمنٹ ان کی رہی ہے, آج اللہ کے فضل و کرم سے بینکس اس قابل ہوئے ہیں کہ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ کہاں 14% اور کہاں 8 اور 9% اور 7%. تو یہ بیسٹ موقع ہے ان کے لیے یہاں آ کر انویسٹمنٹ کرنے کا, اور خاص طور پر ہاؤسنگ کی انڈسٹری میں وہ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں اور یہاں کام کریں, اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور یہاں یہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ جو لوگ گئے ہیں باہر کے ملکوں میں, ان کا تعلق کافی حد تک پنجاب سے ہے. تو یہاں پر ان کو 2 جو مسئلے پڑتے ہیں جو میں نے نوٹ کیا ہے, ایک پولیس کے ساتھ پڑتا ہے اور ایک ریونیو کے ساتھ. ان کی جو زمینیں پیچھے ہوتی ہیں, ان کے کوئی رشتہ دار یا دوست کسی اور کے نام لگا دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے ایک علیحدہ سیل اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم نے پنجاب کے اندر سیکٹریٹ میں ہم بنا رہے ہیں, اور پھر ہر ڈویژن میں 9 سیلز بنا رہے ہیں جو کہ صرف اوورسیز پاکستانیز کے لیے, پولیس کے حوالے سے, اور اس طرح کی کیسز کے حوالے سے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور زمینوں کے حوالے سے جو ان کو مسائل آتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی ان کو مسائل آئیں گے، تو انشاءاللہ یہ اسپیشلی سیل ان کے لیے کام کریں گے تاکہ ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کے جو کام ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔
بہت بہت شکریہ چودھری پرویز الہی صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ، وقت گزارا یہاں نیوز نائٹ پہ، بہت مزہ آیا آپ سے بات چیت کر کے، یقیناً ویورز کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا، انہوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر، بہت بہت شکریہ،
بہت مہربانی، شکریہ۔
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں